شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفت القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا اوباش اور آوارہ تھا، پوری بستی اس سے بیزار تھی، سارا شہر اس سے تنگ آ گیا تھا. تو لوگوں نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کی کہ کسی طرح اس کے شر سے ہم کو امان مل جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل میں یہ نوجوان جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے اس کو شہر سے نکال دو، شہر بدر کر دو تاکہ اس کی وجہ سے شہر پر عذاب نہ آ جائے. چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شہر سے باہر نکال دیا. تو یہ کسی اور بستی میں چلا گیا تو شہر کے قریب ہوگی. موسیٰ علیہ السلام پر پھر وحی آئی کہ اس بستی سے بھی اس کو نکال دو. چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا. تو وہ ایک ویرانے میں چلا گیا. اب وہاں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ پرند ہے، نہ چرند ہے، بالکل اجڑ اور ویران جگہ تھی، چٹیل میدان تھا، بالکل وہ تنے تنہا رہ گیا اور بیمار پڑ گیا. اب کوئی اس کی تیمارداری کے لیے بھی نہیں تھا، کوئی غم گساری کے لیے بھی نہیں تھا. تو نڈھال ہو کر ہر طرف سے ٹوٹ کر وہ زمین پر گر گیا، اپنا ماتھا اس نے مٹی پر رکھا اور ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر اس نے کہا، کاش میری ماں یہاں میرے پاس ہوتی تو وہ ضرور مجھ پر رحم کھاتی اور میری اس ذلت پر آنسو بہاتی. اے کاش میرا باپ اگر یہاں ہوتا تو وہ بھی ضرور مجھ پر شفقت کرتا اور میرا تعاون کرتا. اے کاش میری بیوی یہاں موجود ہوتی تو وہ میری جدائی پر آنسو بہاتی. کاش میری اولاد یہاں ہوتی تو وہ میری لاش پر اشک باری کرتی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، اے اللہ ہمارے غریب الوطن باپ کو معاف کر دے جو کمزور نافرمان اور آوارہ ہے، اس کو شہر سے بستی کی طرف نکال دیا گیا، پھر بستی سے ویرانے کی جانب، اور آج اس ہولناک ویرانے میں ہر چیز سے مایوس ہو کر دم توڑ رہا ہے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے اپنے باپ ماں اولاد اور بیوی سے دور کر دیا، مگر اب مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ اے مالک ان کی فرقت اور جدائی میں میرا دل جلایا، اب مجھے میری نافرمانی اور گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں مت جلانا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی، اس نے ایک حور اس کی ماں کی شکل پر، ایک حور اس کی بیوی کی شکل پر، اور جنت کے غلمان خدام اس کی اولاد کی شکل پر بھیج دی، اور ایک فرشتہ اس کے والد کی شکل پر پہنچا دیا ہوا۔ یہ سارا خاندان اب اس کو گھیرے میں لے لیتا ہے اور سب آنسو بہا رہے ہیں۔ اس نے جب آنکھیں کھولی تو بڑا سکون پایا کہ میرا باپ بھی یہاں آ گیا، میری ماں بھی یہاں پہنچی، یہ میرے بال بچے یہاں موجود ہیں۔ اس کا دل مطمئن ہوا اور اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی کہ فنا ویرانے میں فنا جگہ جاؤ، میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا سلسلہ کرو۔ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ تشریف لائے تو اس نوجوان کو دیکھا کہ جس کو پہلے شہر اور پھر بستی اور پھر بستی سے ویرانے کی طرف اللہ عز و جل کے حکم سے نکالا تھا، لیکن اس وقت تو اس کے گرد حوریں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے تیرے ہی حکم سے شہر اور پھر بستی سے نکال باہر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اس لیے کہ اس جگہ وہ اپنے وطن، والدین، اولاد اور بیوی سے فرقت اور جدائی کی حالت میں رو دیا، تو میں نے ہی اس کی ماں کی شکل پر حور، باپ کی شکل پر فرشتہ، اور بیوی کی شکل پر بھی ایک حور بھیجی، اور انہوں نے مسافرانہ حالت میں اس کی پریشان حالی پر رحم کی درخواست کی، اس لیے کہ جب ایک غریب الدیار، غریب الوطن، مسافر جب مرتا ہے تو آسمان اور زمین والے بھی اس پر رحم کرتے ہوئے روتے ہیں۔ اب میں اس پر رحم کیوں نہ کروں، اور میں تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ میرے سائی بھائیو، اس حکایت سے مقصود یہ ہے کہ بیماری، پریشانی، آفت، مصیبت، بے کسی، بے بسی، یہ سب ایسے معاملات ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بڑی جوش میں آتی ہے۔ آپ نے خود شاید نوٹ کیا ہوگا، سبھی کو تجربہ ہوگا جن کو ماں باپ کا سایہ ملا ہوگا، کہ ویسے نارمل معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ بیمار ہوئے ہوں گے، بخار ہی چڑھ گیا ہوگا، تو ماں باپ کا انداز بالکل، یعنی کہ آپ نے چینج محسوس کیا ہوگا، متفکر، پریشان، لہجے میں نرمی، ماں کی ممتا ابھر رہی ہوگی، باپ کی شفقت ٹپک رہی ہوگی، بڑے پیار اور ناز اور نخرے آپ کے برداشت ہو رہے ہوں گے، یا آپ نے سب نے محسوس یا تجربہ اس کا کم و بیش کیا ہوگا۔ تو بیمار بچے پر جب ماں مہربان ہو جائے، باپ شفیق ہو جائے، اگر باپ اور ماں ناراض بھی ہیں تو اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ٹیمپرری حالات سے سلے کر لیتے ہوں اور شفقت ضرور کرتے ہیں، تو ماں اور باپ کی تو کیا مہربانی اور کیا رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر رحیم و کریم ہے، تو جب بندے پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کی بھی رحمتوں اچھما اچھم بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب مصائب و آلام، بیماری و امراض کے فضائل پڑھتے ہیں تو گویا منہ میں پانی آنے لگتا ہے کہ اتنی پیاری نعمت ہے بیماری، تو چلو بیمار ہی پڑے رہے، لیکن ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، برداشت نہیں ہوتا۔ ورنہ ایمانداری کی بات ہے، فضائل پڑھ کر تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے، کسی اور صحابی سے فرمایا کہ تم کو جنتی عورت دیکھنی ہے، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو لو دیکھو وہ جو کالی عورت ہے نا تو جنتی ہے۔ اچھا، تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ یہ خاتون جو ہیں، یہ صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ ان کا کالا تھا، تو یہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کرنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور جب دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے نا، بے پردگی ہو جاتی ہے، آپ دعا فرما دیں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ جہانوں کی رحمت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، یعنی کہ حدیث کا مضمون یہی ہے کہ اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر تو صبر کرے تو جنت ملے گی۔ مالک جنت ہے، جس کو چاہے جنت ادا کر دے، جس کو چاہے دوزخ سے آزاد کر دے اللہ کی عطا سے۔ اب اس کے بھی منہ میں پانی آ گیا، جیسے میں نے کہا منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو وہ تو صحابیہ تھیں، ان میں برداشت کی قوت تھی، ان کے جذبے تھے، ہمارا تو جذبہ خالی زبان کی نوک پر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے منہ میں پانی بھر آیا، یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہ مطلب عام محاورہ ہے نا، منہ میں پانی بھرا ہے، اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بس میں صبر کروں گی، صرف اتنی دعا فرما دیں کہ میرا ستر نہ کھلے جب دورہ پڑے تو میری بے پردگی نہ ہو جائے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. اس حدیث میں مرغی کے مریضوں کے لیے تو بڑی پیاری بشارت، اور یہاں بیٹھے ہوں گے مرغی کے مریض، اکا دکا تو ہوں گے بےچارے، معاشرے میں بہت ہیں، لیکن بہرحال ہم لوگ عجیب لوگ ہیں، پھر بھی اپنے شکوے اور شکایتیں ختم نہیں ہوتی. اس کے معنی یہ نہیں کہ علاج نہ کریں، ٹھیک ہے، علاج کرنا چاہے تو ضرور کریں جائز طریقے پر، ممانعت نہیں ہے علاج کی، لیکن صبر و شکے بائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے کہ بے صبری کی وجہ سے بیماری، پریشانی، مصیبت، آفت ٹلتی نہیں، الٹا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. تو علاج بھی کرے اور صبر بھی جاری رکھے تو ثواب ملے گا، صبر نہ کرے تو پھر ثواب نہیں ملے گا، الٹا. بعض اوقات جاہل لوگ بے صبری کرتے ہوئے کفریات بک جاتے ہیں، یہ حقیقت، اسے مجھے بھی ٹکرے ہیں، آپ کو بھی ٹکرے ہوں گے، کفریات مطلب بکے. نعوذ باللہ، میرے پاس ایک بندہ آیا تھا شہید مسجد خارادر میں، وہ آیا تھا، بس وہ شکوے بھی ایسے عجیب و غریب، نعوذ باللہ، اللہ مجھے ہی کیوں تکلیف دیتا ہے، میں ہی ایک رہ گیا ہوں، مجھ پر اتنا ظلم کیوں، وغیرہ وغیرہ، معاذ اللہ یہ کفریات ہیں ظاہر. تو میں نے بڑی کوشش کی اس کو سمجھانے کی، کیونکہ ایک دم سے اگر کہہ دیں کہ تو کافر ہو گیا تو وہ جھگڑا کر جاتا تھا، اس کو پیار پیار سے نرمی سے لانا پڑتا ہے. تو اس کو میں نے کوشش کر کے، تو وہ اپنی کہہ جائے میں امتحان کے قابل نہیں، میرا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے، میں ارے بھائی کربلا، تو وہ کربلا والے تھے، میں تو یوں، یعنی مطلب شیطان اس کی زبان کو پکڑ چکا تھا اور اس سے بلواتا جاتا تھا، تو شیطان سے میں فائٹنگ کرتا رہا. تو آخرکار الحمدللہ میں اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی اور کلمہ پڑھ لیا، پھر مسلمان ہو گیا، اللہ کرے وہ استقامت پائے. تو یہ تو ایک اب مجھے ٹکرا گیا اور ایک اپنا روب تھا اس پر، کہ آیا تھا لائن میں لگ کر روب تھا وہ مان گیا. اب آپ سمجھانے جاؤ گے تو غریباً پکڑ لے گا کوئی، یہ بھی ہے. اب ہر ایک کو سمجھانے جاؤ تو آپ کو پتا نہیں سمجھتے. اب میں بھی ایک مطلب سیٹ پر بیٹھا ہوں تو میرا روب ہے، اب میں جو گلیوں بازاروں میں جاؤں، کہیں سفر میں جاتا ہوں، لوگ نہیں جانتے ہوتے تو وہ تھوڑی میری مانتے. تو ایسوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو موقع محل دیکھ کر بہرحال سمجھایا جاتا ہے، ورنہ صبر کیا جاتا ہے کہ دعا کی جائے اس کے لیے، اگر اس کو منع کرو یہ کفر ہو گیا تو جھگڑا بھی کرتا ہے. تو یہ کہ اور سب کو شناخت بھی نہیں ہوتی کہ یہ کفر ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے مطلب آپ کہیں آپے سے باہر آ کر سب کو کلمہ پڑھانا شروع کر دیں اور مسئلے کھڑے کریں، اس لیے میں نے وضاحت کر دی. تو یہ کہ بیماری پر صبر کیا جائے تو اجر کا ذخیرہ بے شمار ہے. ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارک وسلم، حضرت سیدتنا ام السائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف دے گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے، کانپ کیوں رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ مجھے بخار ہے اور اللہ اس بخار میں برکت نہ دے. تو ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا مت کہے، کہ وہ تو انسان کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو. ہم لوگ بخار سے بہت گھبراتے ہیں، بلکہ بعض اوقات خامہ خواہ ناپتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں کہ بخار تو نہیں چڑھ گیا، ادھر تو نہیں آ گیا، گردن پر تو، سر پر تو نہیں بخار، ہم لوگ انہیں ناپ تول کرتے رہتے ہیں کہ وہ اتنے ڈرتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، کہ یہ تو آدمی کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے کہ لوہے کا جو میل ہوتا ہے یا زنگ ہوتا ہے اس کو بھٹی نکال دیتی ہے. زنگ آلود لوہا اگر ہم رکھ دیں بھٹی میں وہ سرخ ہو جائے گا اور بالکل وہ جھڑ جھڑ کے تو پتہ بالکل لال ہو جائے گا. تو بخار جس کو آتا ہے تو وہ مطلب اس کی گویا آلائشوں کو دور کر رہا ہے. ہر چیز کو دیکھو نا، گرم پانی جو صاف کرتا ہی ہے، آپ کو تو پتا ہی ہے، سب کپڑے بھی مطلب دھونے ہیں تو گھر میں امی آپ کی گرم پانی کا پتیلا چڑھاتی ہوگی اور کچھ کیمیکل اس پہ ڈالتی ہوگی، تو اس طرح مطلب یہ گرمی سے اس کا میل چھٹتا ہے. اس طرح بے شمار چیزیں جو ہیں وہ گرم پانی سے مطلب یعنی کہ صفائی کی جاتی ہے اس کی. تو گویا مطلب بخار کے ذریعے بھی گناہوں کا میل دور کیا جاتا ہے. تو جس کو بخار آ جائے اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ بخار کو تو خوش آمدید کہنا چاہیے، ایسا لگتا ہے، اس لیے کہ بخار نے ہمارے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی قدم بوسی بھی کیے اور آپ کی صحبت بھی اٹھائی ہے. تو میرے جملوں کا مطلب یہ ہے، ایسے محبت والے جملے عرض کر رہا ہوں، کہ بخار ہمارے آقا کو پیش آیا ہے، کہ بخار بھی اتراتا ہوگا، ناز کرتا ہوگا، میں ایسے ویسے کے بعد نہیں جاتا، میں تو نبیوں کو سلام کرتا رہا ہوں. جس کے پاس آ جائے تو اس کو تو چاہیے کہ اس کو ویلکم کرے، خوش آمدید کہے، گلے سے لگائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے. میں ذرا حوصلہ افزائی کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ مطلب اس میں دل تھوڑا نہ کریں، دل برداشتہ نہ ہو، کوئی آفت اور مصیبت اور بوجھ محسوس نہ کریں، بلکہ اپنے دل کو یوں منائے کہ یہ تو خیر سے قدم آئے، یہ تو وہ مبارک مرض ہے کہ جس نے ہر نبی کو مطلب ہے کہ سلام کرنے کا شرف پایا ہے، ہر نبی کی صحبت پائی ہے. اسی ضمن میں میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو سر کا درد ہوا تو انہوں نے پوری رات شکرانے میں عبادت میں گزار دی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ نبیوں کی بیماری اور مجھ کو دے دی، اتنا مبارک مرض درد سر اور میں اس قابل کا کہ مجھے یا اللہ تو نے عطا فرما دیا. تمہارا لیے انہی کا میٹر تھا، انہی کا حصہ تھا، اپنا تو درد سر ابھی شروع نہیں ہوا، دو ٹکی آتی ہیں اپنے پاس، ہم میں صبر کا مادہ نہیں، بدقسمتی سے. اے کاش ہم لوگ بھی صابر و شاکر ہو جائیں اور فضیلتیں پالیں. دیکھیں نا، بیمار ہونے کی فضیلت یہ ہے، دیکھیں اب مثلا درد سر ہوا، کام بھی نہیں ہے، چلو اپنے فارغ ہیں، تو کم از کم ایسے وقت میں تو کچھ ٹائم تو آدمی اس مرض کا بھی تو مزہ لوٹے نا کچھ وقت. مکاشفت القلوب میں امام محمد غزالی رحمت اللہ نے حدیث نقل کی ہے کہ جو ایک رات بیمار رہا، اس نے صبر کیا، اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہا، تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل گیا جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا ہو. تو کبھی ایک آدھ رات اگر بیماری میں کٹ جائے تو حرج ہی کیا ہے. بلکہ حضرت سیدنا ضحاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان امام غزالی نقل کر رہے ہیں کہ جو شخص ہر 40 رات میں ایک بار بھی آفت میں مبتلا نہ ہو یا فکر و پریشانی میں گرفتار نہ ہو تو اللہ تعالی کے نزدیک اس کے لیے کچھ بھلائی نہیں ہے. تو ہر 40 رات میں ایک بار تو کوئی نہ کوئی پریشانی آنی چاہیے. اس کا مطلب یہی ہوا کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا مطلب جھونکا آنا ہی چاہیے. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ بخار کا ہی آئے یا درد سر کا ہی آئے یا بیماری کا ہی آئے، کوئی بھی پریشانی، کوئی ٹینشن لگ گیا، کوئی افواہ سن کر ہی بندہ گھبرا گیا کہ مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے اور ٹینشن شروع ہو گیا، اس کا بھی ثواب. تو یہ بیماری تو بڑی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی نعمت ہے. اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار بیماری کے فضائل ارشاد فرمائے تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری کیا ہوتی ہے، میں تو آج تک بیمار نہیں ہوا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ تو ہم میں سے نہیں. تو بیماری تو اللہ کے نیک بندوں کو آتی ہے. ایک بار ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ پانی لا. وہ جب پانی کا اب خورائے نکلاس لے کر حاضر ہوئی تو شوہر نامدار کی آنکھ لگ گئی، جگانا خلاف ادب سمجھا، تو پانی کا گلاس لے کر سرانے کھڑی. جب سویرے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ پانی لیے کھڑی ہیں. پوچھا کب سے کھڑی ہوں؟ جب سے آپ نے منگوایا میں آئے تو آپ سو گئے تھے، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور خوشی کے جذبات میں انبساط کے عالم میں فرمایا مانگ، کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا طلاق. آپ چونکے، طلاق؟ تو کہنے لگی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا، ایک بیوی کو شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، اب اگر آپ اس کا مجھے بدلہ ہی دینا چاہتے ہیں تو طلاق دے دیں. بات ان کے آپس میں بڑھی تو دونوں نے طے کیا کہ چلتے ہیں بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا فیصلہ کراتے ہیں. چنانچہ یہ دونوں اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور کی ٹھوکر لگی، اور اس زور کی ٹھوکر لگی کہ اس کا پاؤں جو تھا، اس صحابی کا مبارک پاؤں جو تھا وہ ٹوٹ گیا. تو وہ خاتون جو تھی انہوں نے عرض کیا کہ میرے سر کے تاج اب واپس چلے چلیے. کہا کیوں، وہاں نہیں چلنا فیصلہ نہیں کرا؟ تو کہنے لگی میں نے فیصلہ کر لیا. تو کیا؟ تو کہنے لگی کہ آپ ہی نے تو مجھے اس دن بتایا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دوست کرتا ہے، محبوب بناتا ہے، اس پر مصیبت ڈالتا ہے. تو میں اتنا عرصہ ہوا آج تک آپ میں کوئی مصیبت میں نے نہیں دیکھی تھی، نہ کبھی بیمار پڑے نہ کبھی زخمی ہوئے، تو میں نے کبھی آپ میں مصیبت نہیں دیکھی تھی. تو مجھے کھٹکا ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہ کرتا ہو. تو آج جب آپ کی ٹانگ مبارک ٹوٹی تو اب دل مطمئن ہوا کہ نہیں نہیں آپ بھی اللہ کے ضرور دوست ہیں، تو اب مجھے آپ سے طلاق نہیں لینی. اے کاش اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نالینِ مبارکین کے تلووں کو چومنے والے کسی ایک آدھ ذرے کا دھون ہماری ماں بہنوں کو بھی نصیب ہو جائے، ان کو بھی عقل سلیم مل جائے، ان کی بھی سوچ مدنی سوچ بن جائے. کیسی سوچ تھی ان خواتین کی، ایمان سے دل خوش ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور ہم اپنی خواتین کی سڑی ہوئی سوچ دیکھتے ہیں تو دل جل جاتا ہے، ان بیچاریوں میں کچھ ٹپڑ، کچھ عقل، کچھ سوچ ہی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کسی کسی میں ماحول نہیں، سوچ نہیں. وہ عورتیں ہوتی تھیں. حضرت سیدنا فتح موسی علی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، ان کی اہلیہ محترمہ ایک بار گر گئی تو اس زور کی پچھاڑ کھائی انہوں نے کہ چوٹ سے ناخون اکھڑ گیا، تو ہنسنے لگی. اسی نے دیکھا، تعجب سے کہا، مائی آپ کا ناخون ٹوٹ گیا، خون بہ رہا ہے، آپ کو درد نہیں ہو رہا، آپ ہنس رہی ہیں. تو فرمانے لگی کہ اب چوٹ لگی ہے، زخم آیا، درد تو ہونا، یہ تو ایک فطری امر ہے، درد تو ہو رہا مجھے، لیکن بتا دوں کیوں ہنسی؟ تو بتا بھی چکو. تو میں اس لیے ہنسی کہ اب مجھے بہت زیادہ ثواب کا ذخیرہ ہاتھ آئے گا، اس خوشی میں ہنسی نکل رہی ہے میری. کیا شان تھی ایمان سے ان خواتین کی، عورتوں کی. ایک تو مرغی والی عورت کا آپ نے بخاری شریف کا واقعہ سنا، وہ یہ خواتین ہوتی تھی ایمان سے، ان کا جذبہ ہوتا تھا کہ مدنی فکر ہوتی تھی، سوچ ہوتی تھی کہ آج کل کے مردوں کو بھی وہ نصیب نہیں ہے، عورتیں تو اپنی جگہ مردوں کا نصیب ہے. ایک معمولی سی نزلیہ ہو جاتی ہے، سب کو کہتے پھرتے ہم لوگ جو نزلہ ہو گیا ہے، بیان کے لیے بھی آئیں گے تو پہلے کھانسیں گے، مجھے کھانسی ہو گئی ہے، خامہ خواہ مطلب یعنی کہ اپنے مرض کا، اپنی تکلیف کا ہم لوگ اعلان کرتے رہتے. ایک وہ مبارک ہستیاں تھیں کہ جو بیماریوں کو اس قدر خوشی کے ساتھ استقبال کرتے تھے اور گلے لگاتے تھے. اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا یعنی آفت اور مصیبت کس پر زیادہ سخت ہوتی ہے؟ فرمایا انبیاء علیہ السلام پر، پھر جو بہتر ہیں. آدمی جتنا دین پر ہوتا ہے اسی کے مطابق اسے امتحان میں ڈالا جاتا ہے. اگر دین میں وہ قوی ہے، مضبوط ہے، تو بلائیں اور آفتیں بھی اتنی سخت ہوتی ہیں، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے. تو بندہ ہمیشہ بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ زمین پر یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہ رہا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جتنی بلا زیادہ، جتنی آفت اور مصیبت اور آزمائش زیادہ، اتنا ہی ثواب زیادہ. یعنی مثلا جو کھانس رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، کھانسی ہے. اب جس کی کھانسی میں خون آنے لگا ہے تو اس کو تو ٹینشن ہو گیا کہ یار کہیں ٹی بی تو نہیں ہے، تو اس کے ثواب کا بھی جو بھاؤ تھا وہ بڑھ گیا. اچھا پھر اس نے ایکس رے نکلوایا تو ٹی بی ثابت ہو گئی، اب تو ثواب کی برسات شروع ہو گئی اس پر. اب ایک دم مطلب یعنی کہ آ پڑا بستر پر اور بالکل پھیپھڑے اس کے کام کرنا چھوڑ رہے ہیں، تو ثواب کی چادر میں اب لپٹ چکا ہے. حدیث کے الفاظ نہیں عرض کر رہا کہ واقعی مطلب یعنی کہ دیکھا نا کہ اس کے ذمہ گناہ ہی نہیں رہتا بیماریوں میں. اس طرح جوں جوں بیماری میں گھلتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ دھلتا ہے، اور جتنی سخت بیماری ہوگی اتنی رحمت زیادہ ہوگی، ثواب زیادہ ہوگا. اچھا یہ بھی فضائل سمجھاؤ بندے کو، تو پھر شیطان جو پھر اس کو مشورہ دیتا ہے، مگر مجھے تو بہت تکلیف زیادہ ہے، تو بھائی تم کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، مگر کیا کروں مجھے تو نیند بھی نہیں آتی. بھائی لے اور ثواب زیادہ ملے گا، کہ نیند بھی نہیں آ رہی، مگر کیا کروں دن بھر پھر سست پڑا رہتا ہوں، کام کاج نہیں ہو پاتا، تو لے اور ثواب زیادہ ملے گا، کہ یہ مصیبت بھی تیرے اوپر آئی تو ثواب تو بڑھتا چلا جائے گا. لیکن بہرحال شیطان جو بندے کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے، پھر آ کر کہے گا کہ مجھ سے تو کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، گھنٹہ بھر تو گپ شپ لگا رہے ہیں اور دیکھا تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی کیا ہوا، کھڑا نہیں رہا جاتا. اللہ تعالیٰ بھی مطلب بسا اوقات اسباب بنا دیتا ہے، تو بندہ نماز بس ایک جذبے کی بات ہے. میں ایک بار مدینہ طیبہ سے جدہ شریف آ رہا تھا. میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھ سے جو اسلامی محبت کرتے ان کی ترغیب کے لیے، مطلب کہ کبھی اس طرح کے مواقع بھی آئے تو نماز کا اہتمام کرنے کے لیے کیا کریں. میں ایک بار آ رہا تھا مدینہ پاک سے جدہ شریف، میں اکیلا تھا ان دنوں، اکیلا گیا تھا، اور امکان یہ تھا کہ نماز بیچ میں آئے گی، اور خوش قسمتی سے میں بیمار بھی تھا، تو میں نے مطلب بہرحال پھر بھی اپنے مطلب پاس پانی کی دو بوتلیں ساتھ رکھی تھی، میں نے پلاسٹک کی جو بوتلیں آپ نے دیکھی ہوں گی وہ بوتلیں پانی کی بھر کے ساتھ رکھی تھی کہ کہیں بھی مطلب موقع ملا. سفر ایسا تھا کہ بیچ میں فجر کی نماز آئے گی یہ مجھے لگا، تو میں وضو وضو کر کے نماز پڑھ لوں گا. اب آسمان تھوڑا تھوڑا وہ ظاہر ہونے لگا، اجالا اس کا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو اب صبح صادق ہو چکی ہے. تو لوگ حج پڑھ چکے تھے، وہ وقت وہ تھا، حج پڑھ چکے تھے. تو جب یہ لوگ حج پڑھ لیتے نا تو بدقسمتی سے مینا میں بھی کئی لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، 8 تاریخ کو پڑھتے ہیں، 9 تاریخ کو حج ہوتا نا، 8 تاریخ کو پڑھتے ہیں، اور بدقسمتی سے پھر حج کے بعد نمازوں میں سستی وہاں بھی شروع ہو جاتی ہے بدقسمتی سے. تو اب صبح صادق تو ہو گئی، تو میں نے آس پاس کے لوگوں کو کہا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، کچھ کیجئے. ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ وہ روکے اپن نماز پڑھیں. کسی نے لفٹ نہیں کرائی مجھے، پاکستانی لوگ تھے، لفٹ کسی نے نہیں کرائی. تو ہمت کر کے میں خود اٹھا، और बस भी बहुत बड़ी थी, सेप्टको की बस थी वहां की। ये सरकारी बसें जैसे हमारी ओमनी वगैरह होती है, तो सरकारी बस थी वो सेप्टको। तो मैं उसके ड्राइवर के पास गया और उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि नमाज का वक्त हो गया है, जिस तरह आपने ऐसे बन पड़ा टूटी फूटी अरबी में, उसको मैंने समझाया। वो समझा भी, लेकिन उसने मुझे कहा रोक भाग, मैं अजनबी, मेरे साथ देने वाला कोई भी मुसलमान तो सब थे एक बात है, लेकिन पाकिस्तानी भी थे, मेरी लैंग्वेज समझते भी थे, सब उर्दू थे, साथ किसी ने नहीं दिया मेरा। मैं वो घबरा के आ गया। अब मैं आसमान को देखूं, उजाला बढ़ता जाए, पोजीशन ऐसी रहूं तो रोया ना जाए कि क्या आज मैं इस तरह बैठे बैठे नमाज कदा कर दूंगा, बस को नहीं रुका सकता। तो बड़ा उजाला फैलने लगा। फिर मैंने हिम्मत करी और फिर उसके बाद ड्राइवर के पास गया, तो वहां मैं मतलब यानी कि फिर पहुंचा दिल जलाता हुआ, डरता हुआ। फिर मैंने कहा कि अब तो तुलुए शम्स बिल्कुल करीब है, सूरज निकलने वाला है, अब तो मेहरबानी करके रोक रोक। फिर उसने मुझे डांटा, भाग रो माने जा भाग। आपने क्या कर सकता था उन दिनों, मुझे इतना तजर्बा नहीं था। मैं सन 80 की बात कर रहा हूँ, जब दावत इस्लामी का सिलसिला भी नहीं था, न कोई जानता था मुझे, उस बस में कोई भी नहीं जानता था मुझे। तो बहरहाल मैं फिर वो उसने भाग भाग गया, मैं क्या करूँ। फिर वो मैं अपनी सीट पर बैठा, अब तो पोजीशन ऐसी कि फूट फूट कर रो, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रही। वो डांटता था जब भी कोई साथ नहीं देता। फिर जब जद्दा शरीफ आ गया तो मैंने बैगेज बैगेज खींचे अपने, रोड फुटपाथ पे फेंके, जूतू डाले और बोतलें तो थी मेरे पास, वो फटाफट मैंने मतलब वुजू किया, टाइम देखा और फजर की नमाज फुटपाथ पर पढ़ ली, टाइम नोट कर लिया। तो फिर बाद में मुझे उस वक्त जब मैंने मालूमात की तो मुझे कहीं और उतरना था, जद्दा शरीफ में उतर बड़ी दूर गया था, मैं कहीं और उतर गया था, फंस गया था मैं वही, बस एक चढ़ा हुआ था कि मेरी नमाज क्या होगा, बैठे बैठे कैसे होगी। तो घबराहट में मैं उतर गया था, जद्दा आ गया, आ गया तो मैं आ गया, जद्दा उतर गया तो मैं दूर उतर गया था। खैर तो मैंने वक्त नोट कर लिया, फिर ढूंढ डांग के जिस तरह भी मंजिल तो मिल गई, आप तक तो पहुंची गए हम। तो वो वक्त जो नोट किया हुआ था मैंने, उसके बाद वहीं के कैलेंडर से मैंने उसको मैच किया कि मैंने इस वक्त फजर की नमाज पढ़ी थी। तो जब मैंने मिलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तुलुए आफ्ताब से पहले पहले वहां फुटपाथ पर मैंने नमाज पढ़ ली थी अपनी। तो इस तरह भी मदद होती है अल्लाह ताला की, अल्लाह आजमाता है। तो मतलब ये कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इतनी जिद्दोजहद करने के बावजूद भी अगर किसी को कोई नमाज ना पढ़ने दे तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ करेगा। यहाँ तो खाली बुखारिया हो जाती है, दर्द सर होता है, थोड़ा नजला होता है तो नमाजी भाई भी गोल हो जाते हैं, बुखार में पड़े हैं तो नमाज नहीं पढ़ते, उल्टियां हो रही हैं तो नमाज नहीं पढ़ते, जख्म आ गया तो नमाज नहीं पढ़ते, नमाजी भी नमाज नहीं पढ़ते। अब जो बेचारे नहीं पढ़ते वो तो नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ते। तो बहरहाल जिस तरह भी मुमकिन हो मेरे भाइयों, कोशिश करनी चाहिए और नमाज हमें किसी सूरत से किसी बीमारी में नहीं छोड़नी चाहिए। कि जब बंदा मजबूर महज हो जाता है और नेकियों से बिल्कुल माजूर हो जाता है कि वो इतना बीमार हो गया कि अब वो नेकियां नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने इसका मतलब यानी कि हल रखा है। चुनांचे हदीस पाक में इरशाद होता है कि जब बंदा इबादत के अच्छे तरीके पर हो, अच्छे तरीके पर इबादत वो किया करता था, उसकी रूटीन है, मामूल है उसका, फिर वो बीमार हो जाए तो जो फरिश्ता उस पर मुअक्किल है, जो मामूर है, उससे फरमाया जाता है इसके लिए वैसे ही अमल लिख के जब मरज में मुब्तला ना था, यानी मतलब जब तंदुरुस्त था और जो अमल करता था। अब मिसाल के तौर पर तंदुरुस्त था तो नमाज बाद जमात पढ़ता था, अब जमात से महरूम रह गया बीमारी की वजह से और सुस्ती नहीं है, ये सब बीमार क्या वो मुमकिन नहीं उसके लिए जाना, तो भाई जमात का सवाब लिख इसके लिए। फैजान सुन्नत का दर्श देने जाया करता था, अब बीमार ऐसा हुआ कि बेचारा वो दर्श ही नहीं देता, फैजान सुन्नत उठाने की ताकत नहीं है, तो दर्श का भी सवाब लिख। बयान करता था तो बयान का भी सवाब लिख। इसका मामूल था कि हर महीने जाता था, तारीखें आ गई नहीं जा पाया बीमारी की वजह से, सवाब लिख। इस तरह मतलब यानी कि जो मरीज हुआ और पहले इबादत पर वो कारबंद था, अब मरज की वजह से महरूम है, तो वही नेकियां उसकी लिख। फिर तो बगैर इबादत किए इबादत का मीटर चल रहा है मरीज का, यहां तक कि मैं इसे मरज से रिहा करूं या अपनी तरफ बुला लूं, यानी जब तक मैं इसको शिफा नहीं देता लिखता रहे, या शिफा दे दूं या मौत दे दूं, उस वक्त तक तुम इसके लिखते रहो। और हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मुसलमान किसी बलाए बदन में मुब्तला होता है, यानी बीमार होता है, फरिश्ते को हुक्म होता है लिख जो नेक काम पहले किया करता था, तो अगर शिफा देता है तो धो देता है, ना गुनाह उसके धो देता है, उसको पाक कर देता है, और मौत देता है तो बख्श देता है और रहम फरमाता है। तो इस तरह मतलब मेरे भाइयों, बीमार के तो गोया वारे ही नियारे होते हैं। एक और रिवायत में आता है कि मुसलमान मर्दों औरत के जानो माल और औलाद में हमेशा बला یعنی آزمائش رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کچھ خطا نہیں، مال میں بلا، دھندہ ٹھپ پڑا ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، پیسے پھنسے ہوئے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں مالی، نوکری ملتی نہیں ہے، پریشانی ہوتی ہے نا، لوگ بےچارے ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو مال میں یہ اس کے لیے بلا آزمائش. اولاد، تو اولاد یا تو بیمار ہے یا نافرمان، اولاد بھی درد سر ہے بندے کے لیے، بہت تنگ کرتی ہے اولاد، پریشان کرتی ہے، یہ بھی آزمائش اس کے لیے. جان میں تو بیمار سیمار رہتا ہے بےچارہ، پریشان رہتا ہے، ٹینشن کا شکار رہتا ہے، یا نفسیاتی مریض ہے نا، کسی طرح بھی وہ جانی طور پر تکلیف میں ہے. تو ایسا شخص جو مطلب یعنی کہ رہتا ہے تو اس کے یوں گناہ مٹتے جاتے ہیں، اور جب مرتا ہے تو گناہوں سے وہ پاک ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. ٹینشن ہوا یا نفسیاتی مرض ہے یا کوئی سی بیماری ہے، اس میں تشویش کی بات نہیں ہے، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، اور نہ ہی مطلب یعنی کہ احساس کمتری کو قریب آنے دیں کہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے. ہم مثلا جو اندھا ہے، نابینا ہے، تو وہ بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اس کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے کہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف ہی کی حدیث ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ زبان حق ترجمان تو رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو، اور فرمان عظمت نشان خدائے حنان و منان جل جلالہ کا ہو. تو وہ حدیث قدسی. تو اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب کسی بندے کی آنکھیں لوں، یعنی اس کو نابینا کر دوں، اور اس پر وہ صبر کرے تو اس کو جنت دوں گا. تو جو نابینا صابرین میں سے ہے، صبر کرنے والا ہے، آنکھیں چلی گئیں، اس پر مطمئن ہے، خوش ہے، تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے. تو اب یہ نابینا بھی بیچارے مطلب ایسی ایسی مطلب انہیں کرتے ہیں، بس کیا کہیے. اب یہ کرنے سے ان کی آنکھیں آتی تو نہیں ہیں، خامہ کا کیوں بے صبری کر، اللہ کی رحمت اور رضا پر راضی رہیں تو جنت مل رہی ہے، اور اگر آپ بے صبری کریں گے اور گڑبڑ کریں گے بھی تو آپ کی آنکھیں آ تو نہیں جائیں گی. تمہارا لیے کہ اللہ تعالی کی رضا پر ہر دم راضی رہنے میں ہی دونوں جہاں کی سعادتیں ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے، اس کی بیماری گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے نصیحت، مرتے مرتے بچا، تو لوگ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ اس کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، مرتے مرتے بچا، اگر مر جاتا تو قبر میں کیا ہوتا، یعنی اللہ کا خوف پیدا کرے نہ کہ مطلب لوگوں کو خوشیاں مناتے ہیں، مرتے مرتے بچا، اور فخریہ جتاتے ہیں ہم لوگ، نمبر بناتے ہیں، تو بلکہ نصیحت پکڑنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ بیماری اگر ہم گزار گئے، وہ بیماری گزر گئی، اس میں بھی بچ گئے، اس میں بھی بچ گئے، لیکن آخر پھنسنا تو پڑے گا، مرے بغیر تو چارہ نہیں نا، مرنا تو پڑے گا. تو مومن کے لیے یہ نصیحت ہے آئندہ کے لیے. اور منافق جب بیمار ہوا پھر اچھا ہوا، اس کی مثال اونٹ کی سی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا، تو نہ اس سے یہ معلوم کہ کیوں باندھا، نہ یہ معلوم کہ کیوں کھولا. تو اس پر ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری کیا چیز ہے، میں تو کبھی بیمار نہ ہوا. فرمایا ہمارے پاس اٹھ جا، تو ہم میں سے نہیں. یہ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے. تو بہرحال میرے سائی بھائیو، اس کے علاوہ بھی بیماریوں کے بڑے عظیم شان فضائل ہیں، اور بزرگوں کی صبر اور رضا کے عجیب و غریب واقعات. حقیقت یہ ہے کہ بیماری جو ہے وہ تین طرح کی ہے، یوں سمجھ لو. ایک ہے جسمانی بیماری، یہ تو ہے سراپا رحمت، اور ہم اسی سے تشویش کھا رہے ہیں. دوسری بیماری ہے گناہوں کی، تشویشناک، کہ یہ اگر جہنم میں ڈال گئی ہمیں تو پھر ایسی بیماریاں اور تکلیفیں لاگو ہوں گی، ایسا روگ لگے گا کہ دوا بھی نہیں ملے گی، کوئی مطلب یعنی کہ تسلی اور تشفی دینے والا بھی نہیں ملے گا، خیر اللہ نہ کرے. اور اس سے بھی خطرناک ترین بیماری جو ہے وہ کفر کی، جس کے بارے میں قرآن شریف میں اشارہ ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ تعالی ان کے مرض کو بڑھاتا ہے. ہارٹ اٹیک ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بری بات دل میں کفر کی بیماری ہونا ہے. بظاہر مستنڈا بھلا چنگا، اور چاہے کتنا ہی روب دبدبے والا اور مال دولت والا ہے، بڑا ذہن دماغ بڑا تیز ہے، سائنٹسٹ ہے، بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، لیکن اگر دل کا مریض ہے واقعی اس کے دل میں کفر ہے، اس سے بڑھ کر مریض کوئی نہیں، مریض یہی ہے اصل. باقی یہ ہماری جو جسمانی بیماریاں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، ہمیں پاک کرتی ہیں اور اللہ کی رحمت کو ابھارتی ہیں، تو اس پر تو ہے نصیب صبر کرے. تو اس بیماری سے ہم سب ڈرتے ہیں، مثلاً پولیو کے ٹیکے ہم لگواتے ہیں بچوں کو، کالی کھانسی کے لگواتے ہیں، تشنج کے لگواتے ہیں، لگوانے چاہیے، میں منع نہیں کرتا، میں منع نہیں کرتا. اپنے بچے کو جسمانی بیماریوں کا تحفظ دیتے ہیں، لیکن گناہوں سے جو بیمار، گناہوں کی بیماریوں کا تحفظ کوئی نہیں دیتا. اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو ٹی وی پر ڈرامہ دکھاتے ہیں کہ یہ بھی اسٹیج پر کل ناچے، بدنگاہی کرنا سیکھ جائے، اس کے سامنے گالیاں بکتے ہیں تاکہ کل جا کر ہمارے لیے یہ بھی گناہ جاریہ کا سبب بن سکے، مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی سانپ اور بچوں کے مطلب یعنی کہ ہم کو بیچتا رہے، ہم اس کے سامنے گالیاں دے گا، اس کو گالیاں سکھا رہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ ماں باپ کی نقل بچہ فوراً کرے گا، دوسروں کی اتنی نہیں کرے گا، ماں باپ کی جلدی کرے. جھوٹ بولتے ہیں اس کے سامنے، یوں انڈائریکٹ جھوٹ کی تربیت اس کو ہم دیتے رہتے ہیں، اس کو ماڈرن بناتے ہیں، گناہ سکھاتے ہیں، بے ایمانی والا کاروبار سکھاتے ہیں، بے ایمانی والے اسباق اس کو سکھاتے ہیں. یوں مطلب ہم تو الٹا ہی حساب کتاب کر رہے ہیں، گناہوں کی بیماریوں کا ہم اس کو عادی کرتے ہیں، جو بیماریاں رحمت تھیں ان سے بچاتے ہیں اور گناہوں کی بیماریوں کا عادی کرتے ہیں. اور کفر کی بیماری سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا آج بدقسمتی سے کسی کو، اگرچہ الحمدللہ اس سے ہم محفوظ ہیں، انشاءاللہ آخر دم تک محفوظ رہیں گے. اس کی رحمت ہوئی تو، اگر خدا نہ خواستہ وہاں ناراضگی ہو گئی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بیماری لگ جائے، اور اگر اس بیماری میں جو مرا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ابھی گناہوں کی بیماریوں میں یہ چانس ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف فرما دے، اور اگر یا تھوڑی بہت سزا ملے پھر خلاصی ہو جائے، لیکن کفر کی بیماری سے خلاصی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. اگر کفر کی بیماری میں موت ہوئی تو خلاصی کی، بدقسمتی سے اس سے بھی کوئی نہیں ملے. تو بہرحال کفر کی بیماری سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، گناہوں کی بیماری سے بھی ڈرنا چاہیے، یہ بھی بیماری خطرناک ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص لبے دریا پڑا تھا، پاؤں میں اس کو چیتے نے کاٹ لیا تھا، چیتا پاؤں کا گوشت کھا گیا تھا، تھوڑا زخم اس کا خراب ہو گیا تھا، سیپٹک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں خراب ہو گیا تھا. وہ بےچارا درد میں پڑا تھا، لوگ گھیرے ہوئے اظہار ہمدردی کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے. لوگوں کو تعجب ہوا، پوچھا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں حالانکہ آپ تو بہت تکلیف میں. تو انہوں نے، وہ شخص جو تھا وہ کوئی پہنچا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں اللہ کا شکر کیوں ادا نہ کروں، میں تسلیم کرتا ہوں مجھے واقعی بہت تکلیف ہے، بہت بڑا زخم ہے، میں مانتا ہوں درد بھی ہے مجھے، وہ میں ہی سمجھتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اگر اس نے مجھے مرض دیا تو میرے جسم میں دیا، بیماری دی تو مجھے جسمانی دی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے کفر کی بیماری اور گناہ کی بیماری سے بچا کر رکھا ہے. اے کاش اس مدنی ذہن والے ولی اللہ کہ اس زخمی جسم کے نیچے جو دھول تھی، اس دھول کا ایک ذرہ کہیں سے دستیاب ہو جائے، اور اس کے دھون میں سے تھوڑا سا چھینٹا ہم گناہگاروں پر بھی پڑ جائے، تو دو جہاں میں ہماری بھی تقدیر سمر جائے. اے کاش. تو بہرحال میرے سائے بھائیوں، بیمار اللہ نہ ہی کرے ہمیں کہ ہم لوگ نا اہل لوگ ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. بہرحال کبھی کبھی اگر آ جائے بیماری تو اللہ کرے کہ ہم صبر و شکر کے مجسم بنے رہیں، اور دامن صبر و شکے بھائی ہاتھ سے نہ جانے پائے، اللہ کرے سب.
شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.